मैं मुबल्लिग बनूं सुन्नतों का, खूब चर्चा करूं सुन्नतों का।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, والصلاه والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الصلاه والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت ہے، جو کوئی مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف فرماتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اسلام و دین کی یہ خصوصیت ہے، اور برسوں سے یہ ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ جو عاشقان رسول عالم کورس پورا کرتے ہیں، درس نظامی پورا کرتے ہیں، تو ان کے سروں پر امامہ شریف سجایا جاتا ہے، اور یہ حقیقتاً بڑی آنر کی بات ہوتی ہے کہ انسان کے جسم میں جو سب سے اونچا مقام ہے وہ اس کا چہرہ ہی ہے، اور پھر سر پر وہ چیز سجائی جاتی ہے کہ جو خود بڑی عرفہ اور اعلیٰ ہے۔ اور دوسری بات، اس طرح کے اجتماعات کی ایک یہ ہوتی ہے کہ ہمارے دلوں میں علم دین کی محبت پیدا ہو۔ لوگ دیکھتے ہیں یار فلاں مطلب کہ اس نے یہ کوالیفیکیشن حاصل کی تو اس کو اتنی رسپیکٹ ملی، اتنی عزت ملی، اس کو اتنا مقام ملا۔ اگرچہ علم دین اس کے لیے حاصل کرنا نہیں چاہیے، علم دین حاصل کرنے کی بنیادی وجہ اللہ کی رضا ہے، معرفت الہی اللہ کی پہچان ہے، اسلام و دین کی ترویج و اشاعت ہے۔ اور یہ بات بھی درست ہے کہ عالم بننے کے لیے درس نظامی کرنا یہ بھی ضروری نہیں ہے، درس نظامی ایک عالم بننے کے لیے ایک بہترین، خوبصورت اور ایک مضبوط ذریعہ ہے، ایک کنکریٹ وے ہے کہ جس کے ذریعے آپ ایک اچھے عالم بنتے ہیں اور علم دین حاصل کرتے ہیں، قرآن و حدیث کا بہتر علم سیکھتے ہیں جبکہ آپ نے صحیح پڑھا ہو تو۔ اور یہ صحیح پڑھنا صرف درس نظامی کے لیے نہیں ہے، آدمی 13-13، 14-14 سال، 15-15 سال، 20-20 سال کالج یونیورسٹی میں جاتا ہے آتا ہے، لیکن اگر اسے صحیح تعلیم حاصل نہیں کی ہوتی تو اس کو اس کی کوالیفیکیشن اتنا فائدہ نہیں دے رہی ہوتی۔ سیم سائنس یہی بھی ہے کہ اگر ایک صحیح معنی میں درس نظامی کیا گیا ہو اور اس کو درست پڑھا گیا ہو اور پوری توجہ کے ساتھ پڑھا گیا ہو، یہ 6 سال، 7 سال یا 8 سال صحیح ادا کیے گئے ہوں، اور جو پڑھایا گیا ہو اس کو نہ صرف پڑھا ہو، اس کو سمجھا بھی ہو، اس کو یاد بھی کیا ہو، تو الحمدللہ پھر ایسا ایک اسلامی بھائی جب فارغ ہوتا ہے، ایسی اسلامی بہن جب فارغ ہوتی ہے، تو پھر وہ اپنے لیے اور معاشرے کے لیے بہت اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ دعوت اسلامی کے صرف یہ جامعۃ المدینہ کہلاتے ہیں جس میں درس نظامی کروایا جاتا ہے، دعوت اسلامی کا اس کو جامعۃ المدینہ کہتے ہیں، اور یہ اسلامی بھائیوں کے لیے بھی ہے اور اسلامی بہنوں کے لیے بھی، دونوں کے لیے دعوت اسلامی نے درس نظامی کے یہ ادارے جامعۃ المدینہ قائم کی ہے، فار اسلامک سسٹر اینڈ فار اسلامک برادرز، اس کو للبنین للبنات بھی کہتے ہیں۔ تو اس طرح کے اجتماعات سے ہمارے دل میں علم دین کی محبت پیدا ہوتی ہے، اور عالم بننے کا بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں جذبہ پیدا ہو، اور ان شاء اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی اللہ کی رحمت شامل لال رہی تو ان سے فائدہ اٹھائے گی، اور یہ بھی ان شاء اللہ دعوت اسلامی کو بھی فائدہ پہنچائیں گے، اور ان شاء اللہ مسئلہ کے اعلی حضرت کا اور نام اونچا کریں گے ان شاء اللہ۔ تو اس طرح کے اجتماعات سے، دیکھنے اور سننے سے، ایک تو ان علماء کی، اس طرح طلباء کرام کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، ظاہر ہے کہ انہوں نے گریجویٹ کیا، یہ فارغ ہو گئے اور انہوں نے دورہ حدیث شریف پورا کیا، لیکن اب پیچھے درجے باقی ہیں، ان کا 5th ایئر میں ہے، 6th ایئر میں ہے، 4th ایئر میں ہے، تو اب ان کو بھی ہوگا نا انشاءاللہ ہم بھی جلدی جلدی پڑھ لیں گے، تو اللہ نے چاہ تو ہمارا بھی کوئی ایسا اجتماع ہوگا اسی طرح جو گھروں پہ بیٹھے ہیں یہ سوچتے ہوں گے کہ یار کاش کہ ہم بھی درس نظام ہی کرتے، ہم بھی عالم بنتے، کوئی صورت بناؤ. کوئی صورت ہے؟ الحمدللہ صورت ہی صورت ہے. آپ آگے آئیں اور علم دین حاصل کریں، خود بھی پڑھیں اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں اور خوب اس کی برکتیں حاصل کریں. حدیث پاک میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ بوجھ اور ہدایت کی توفیق عطا فرماتا ہے. یہ علم علم دین ہے، قرآن کا، حدیث کا، فقہ کا علم جو دینی مدارس میں، دینی اداروں میں سکھایا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے. ایک اور حدیث سنیے، اس میں علماء کی کتنی بڑی فضیلت ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمایا، علماء انبیاء کے وارث ہیں. علماء یہ انبیاء کے وارث ہیں، یعنی اس سے پتا چلا کہ جس طرح نبوت سے بڑھ کر کوئی مرتبہ نہیں، اسی طرح نبوت کی وراثت یعنی علم سے بڑھ کر کوئی عظمت نہیں. ایک اور حدیث سناتا ہوں، زمین اور آسمان کی تمام مخلوق، اب تصور کریں اس حدیث پاک کے اس جملے پر تصور کریں، زمین اور آسمان کی تمام مخلوق عالم کے لیے استغفار کرتی ہے. کس کے لیے استغفار کرتی ہے؟ عالم کے لیے استغفار کرتی ہے. لہذا اس کی یہ وضاحت لکھی گئی ہے، لہذا اس سے بڑا رتبہ کس کا ہوگا جس کے لیے زمین اور آسمان کے فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہو. یہ اپنی ذات میں مشغول ہے اور فرشتے اس کے لیے استغفار میں مشغول ہیں، یعنی یہ اپنی ذات میں مشغول ہے. یہ جو ہمارے طلبہ کرام جو پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، جو آن لائن پڑھ رہے ہیں، درس نظامی کر رہے ہیں، مطلب یہ بھی تو پڑھ ہی رہے ہیں نا، یہ موٹیویشن ہے. لوگ موٹیویٹ کرتے ہیں نا، کچھ بزنس مین بننے کے لیے موٹیویٹ کر رہا ہوتا ہے، کوئی کیا بننے کے لیے موٹیویٹ کر رہا ہوتا ہے. میں آپ کو اس ٹاپک پر موٹیویٹ کر رہا ہوں کہ جس میں دنیا کی بھی بھلائی ہے، آخرت کی بھی بھلائی ہے، بھلائیاں سمٹی ہوئی ہیں اس کے اندر. ایک اور حدیث سنیے، بے شک حکمت مرتبے کو بڑھاتی ہے اور غلام کو اتنی بلندی عطا کرتی ہے کہ وہ بادشاہوں کے مقام کو پا لیتا ہے. حکمت علم دین جو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، یعنی اس حدیث پاک میں علم کے دنیاوی فوائد بیان کیے گئے. ایک تو آخرت کے فائدے ہیں، استغفار بھی آخرت کا بھی فائدہ ہے اور بہت سارے آخرت کے فائدے ہیں علم دین حاصل کرنے کے. کہ آخرت کا ایک بہت پیارا فائدہ مجھے بھی یاد آ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ جب لوگ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوں گے، اللہ سے مانگنا ہوگا، وہ علماء سے پوچھیں گے کہ آپ علماء ہیں، آپ بتائے گا ہم اپنے رب سے کیا مانگیں. تو دوسرا، اللہ تعالیٰ علماء کو روکے گا، ان کو جنت میں جانے سے روکے گا، فرمائے گا لے جاؤ، یہ بھی لے جائیں گے، اوروں کی شفاعت کریں گے، جنت میں لے جائیں گے. حتیٰ کر کے کسی نے نیک بندوں کو، علماء کو پانی پلایا ہوگا، وضو کا پانی دیا، خدمت کی ہوگی، وہ ان کو یاد دلائیں گے، حضور یاد ہے، حضور یاد ہے، ہمیں بھی جنت میں لے جائیے. تو یہ جنت میں لے جائیں گے. یہ وہ رتبے والے لوگ ہیں علماء. اور اس میں یقیناً آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں عمر کی قید نہیں ہے، کیونکہ یہ مرتبہ علم سے ملتا ہے. اگر کوئی چھوٹی عمر میں بھی بہت بڑا عالم ہے تو بڑے رتبے والا ہے، بڑے مقام والا ہے. تو اس حدیث پاک کو جو میں نے آخری سنائی کہ بے شک حکمت زی مرتبہ کے رتبے کو بڑھاتی، غلام کو اتنی بلندی عطا کرتی ہے کہ وہ بادشاہوں کے مقام کو پا لیتا ہے. اس حدیث پاک میں علم کے دنیاوی فائدے بیان کیے گئے ہیں، اور یہ بات یقینی ہے کہ آخرت بہت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے. سبحان اللہ. ایک اور بہت پیاری حدیث سنیے، مزہ آئے گا آپ کو. دو خصلتیں، دو عادتیں ایسی ہیں جو کسی منافق میں نہیں ہوتی. نمبر ایک حسن اخلاق، اور نمبر دو دین کی سمجھ بوجھ. کتنی زبردست یہ ہے. امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، ان پر کروڑوں کروڑ رحمتیں ہوں، ان کی تربت پر اللہ کروڑ رحمتیں عطا فرمائے، کہ انہوں نے یہ حدیثیں بھی بیان کی اور پھر ان کی وضاحتیں بھی پھر یہاں لکھی گئی ہیں. اور ماشاء اللہ المدینۃ العلمیہ جو دعوت اسلامی کا شعبہ ہے، یہ بھی علماء پر قائم ہے. اللہ ان کو بھی سلامت رکھے. احیاء العلوم کا ترجمہ، پھر اس کو آسان کیا اور اس کے معنی مطالب،
ہمارے لیے تو بہت انہوں نے آسانی کر دی ہے، اللہ مطالعہ کرنے کا جذبہ عطا فرمائے۔ تو یہ میں آپ کو جو حدیثیں سنا رہا ہوں، یہ احیاء العلوم میں سے میں نے یہ حدیثیں اپنے پاس نوٹ کی ہیں، احیاء العلوم ولیوم ون، اس میں علم کا بیان ہے۔ ایک اور حدیث سنیے، ایمان بے لباس ہے، لباس ایمان بے لباس ہے، اس کا لباس پرہیزگاری، زینت شرم و حیا، اور ثمرہ یعنی پھل علم ہے۔ اللہ ہمیں بھی علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا۔ دیکھیں ابھی میں نے علم کے فضائل بیان کیے کہ یہ علم کے فضائل ہیں، وہ جو اس سے دور ہیں، صرف دنیا میں لگے ہوئے ہیں یا صرف دنیاوی تعلیم کے پیچھے پاگل ہیں، ان کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ یہ فضیلتیں، یہ جو استغفار کی برکت ہے، یہ فرشتے استغفار کرتے ہیں، یہ علم دین سیکھنے والوں کے لیے کرتے ہیں اور اس طرف توجہ نہیں ہے، دنیا لگی ہوئی ہے صرف دنیاوی تعلیم دلوانے میں۔ ہم بھی اسی میں لگے ہوئے ہیں معذرت کے ساتھ، ہماری، ہم نے بھی اپنی اولادوں کو اس میں مصروف کیا ہوا ہے۔ میں یہاں پر ڈیفینیٹلی بریڈ فورڈ، برمنگم اور جو نو جامعۃ المدینہ اس وقت یو کے اندر قائم ہو چکے ہیں، ان میں پڑھنے والے تمام اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں، اور جو دنیا بھر میں جامعۃ المدینہ کے اندر ہمارے اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں پڑھ رہے ہیں، اور جو ہمارے مور دین 8,000 گریجویٹ ہو چکے ہیں، کوالیفائڈ ہو چکے ہیں، درس نظامی کر چکے ہیں، میں ان سب کے ماں باپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ یہ آپ کی کوشش ہے جو آپ نے اپنے بچوں کے لیے یہ خوبصورت اور بہترین اور ایگزیکٹو وے اختیار کیا ہے۔ علماء ہمارے آفیسر ہیں، علماء ہیڈ آف دا سوسائٹی ہیں، علماء کہتے ہیں نا وہ جو کمیونٹی ہوتی ہے ان کے ہیڈ علماء ہوتے ہیں، رہنما ہے نا، یہ تو راستہ بتانے والے ہیں، اور راستہ بتانے والے آگے ہوتے پیچھے نہیں ہوتے، ان کے ہم پیچھے ہوتے ہیں، یہ روشنی ہے، علماء کیا ہے، روشنی ہے، یہ آگے ہوتے ہیں تو راستہ ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ جنہوں نے اپنے آگے علماء کو رکھا ہے، یہ انشاءاللہ کبھی بھٹکیں گے نہیں، اور جو علماء کے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو شاید راستہ ملے گا بھی نہیں۔ ہم نے علم دین کے جو آپ کو یہاں پر میں نے چند فضائل بیان کیے، اس میں ایج کا پرابلم نہیں ہے، آپ جس ایج میں بھی، آپ کے اندر جذبہ ہونا چاہیے۔ جب ہم یہ سنتے تو ماں باپ کا خیال آتا ہے میں اپنے بیٹے کو عالم بناؤں گا، بہت خوبصورت خیال آیا، آپ اپنے بچے کو عالم بنائیں، درس نظامی کرائیں، انہیں قرآن پاک پڑھائیں، ان کو قرآن پاک یاد کرائیں، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ جو ماں باپ اپنے بچے کو قرآن پاک کا حافظ بناتے ہیں، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ انہیں جنت کا لباس عطا فرمائے گا، ان کی عزت بڑھائے گا، ان کو تاج عطا کیے جائیں گے۔ یہ خوبصورت عظیم الشان، یعنی میں کہوں کہ اہل محشر کے سامنے جو اجتماع ہو رہا ہوگا، مجھے بتائے اس میں جس باپ کو بلا کر جنتی لباس پہنایا جائے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو حافظ بنایا، یہ شان ان ماں باپ کی ہے جنہوں نے بچوں کو حافظ بنایا، سوچیے حافظ کا عالم کیا ہوگا۔ یہ دینی تعلیم کی بات کر رہا ہوں میں، ایجوکیشن کی بات کر رہا ہوں، اور اس میں فضیلت ہے اور اس کی طرف آنا چاہیے۔ تو یہ خیال اچھا ہے کہ میں اپنے بچے کو عالم بناؤں گا، حافظ بناؤں گا، لیکن یہ خیال آپ کے لیے کیوں نہیں آ رہا؟ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ جیسا میں کہہ رہا ہوں یہ خیال آپ کے لیے، میں آپ کو ایک بزنس اپرچونیٹی بتاتا ہوں، آپ کیا کہیں گے، میں اپنے بچے کو لگا دوں گا، ارے بچہ بڑا ہوگا پتہ نہیں کب کرے گا، میں تو پہلے کما لوں، آفر نکل گئی تو۔ اگر میں ابھی آپ کو ایک اچھی سی اپرچونیٹی بزنس کی بتاؤں، ایک آمدنی کا کوئی انکم کا ایک اچھا ذریعہ بتاؤں، تو آپ بچے کے لیے سوچو گے، اپنے لیے نہیں سوچو گے؟ اپنے لیے سوچے، بلکہ آپ خود سے ایک سوال کریں، میں آپ کے سامنے سوال کرتا ہوں، یار اتنی فضیلت ہے علم دین سیکھنے کی، عالم بننے کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ عالم، علماء یا انبیاء کرام کے وارث ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے 14ویں کے چاند کی تمام ستاروں پر۔ حدیث پاک میں قیامت کے دن تین قسم کے لوگ شفاعت کریں گے، انبیاء، علماء اور شہداء۔ اس حدیث میں تین کی صراحت آئی ہے، زیادہ معلوم ہوا کہ زیادہ عظمت والا مرتبہ وہ ہے جس کا ذکر مرتبہ نبوت کے ساتھ ملایا ہوا، یعنی کہ انبیاء، علماء اور شہداء، یعنی کہ انبیاء کرام کے بعد جس کا پہلے نام آیا وہ شہید سے بھی افضل ہوا نا، وہ ہے علماء۔ حدیث پاک میں اللہ کی کوئی عبادت ایسی نہیں کی گئی جو دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنے سے افضل ہو. اور ایک فقی عالم, بہت بڑا عالم, شیطان پر ہزار عابدوں سے زیادہ بھاری ہے. حدیث پاک میں تمہارے دین کا افضل عمل وہ ہے جو آسان ترین ہو, اور دین سیکھنا سب سے افضل عبادت ہے. حدیث پاک میں مومن عالم مومن عابد پر 70 درجے زیادہ فضیلت رکھتا ہے. اور کیا کیا آپ کو میں حدیثیں سناؤں. تو یہ اتنی حدیثیں, یہ کس کے بارے میں؟ عالم کے بارے میں. وہ علم کے فضائل بیان کیا میں نے آپ کو, ٹھیک ہے, اب عالم کے میں نے فضائل بیان کیے. اب میں آپ کے سامنے فضائل بیان کر رہا ہوں علم حاصل کرنے کے, ایک الگ فضائل بیان کیے گئے کہ حدیث پاک میں جو علم کی طلب میں کسی راستے پر چلے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت کے راستے پر چلا دے گا. ارشاد فرمایا بے شک فرشتے طالب علم کے کام سے راضی ہو کر اس کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں. کیا حدیث ہے, کتنا موٹیویٹ کیا جا رہا ہے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے اس امت کو, کتنا ابھارا جا رہا ہے. علم کے فضائل, علم سیکھنے کے فضائل, عالم بننے کے فضائل, علم پھیلانے کے فضائل الگ ہیں, علم کو عام کرنے کے. ماشاءاللہ یہ علماء بن رہے ہیں, کچھ علماء بن گئے ہیں, مبلغین ہیں, واعظین ہیں, علم پھیلاتے ہیں, علم کی اشاعت کرتے ہیں, علم کو عام کرتے ہیں, جو علم پھیلا رہے ہیں. ہمارے نزدیک بعض اوقات ان کی اتنی امپورٹنس نہیں ہوتی. سوری, میں تمام مسلم کمیونٹی سے بات کر رہا ہوں. یقیناً مسلم کمیونٹیز کے اندر بہت ساری مطلب کے سیلیبریٹیز ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں, لیکن میری اپنی تھنکنگ یہ ہے, اور انشاءاللہ اس کو کون انکار کرے گا جو قرآن و حدیث کو صحیح سمجھتا ہوگا, ہماری سوسائٹی کی سب سے بڑی سیلیبریٹی ہمارے علماء ہیں. تمام سیلیبریٹی جتنے بھی ہیں سب ان کے تحت آتے ہیں, کیونکہ یہ علماء, ان کے فضائل, یعنی ایک کی خصوصیت دنیا میں بیان کی جاتی ہے, ان کا فائدہ دنیا میں شروع ہوتا ہے دنیا پر ہی ختم ہو جاتا ہے. علماء وہ ہیں جن کا فائدہ دنیا میں بھی ہے, آخرت میں بھی ہے, قبر میں بھی ہے, قیامت میں بھی ہے. یہ وہ ہیں. ڈاکٹر عالم کی ضرورت ہے, وکیل کو عالم کی ضرورت ہے, اکاؤنٹنٹ کو عالم کی ضرورت ہے, باپ کو عالم کی ضرورت ہے, دادا کو عالم کی ضرورت ہے, ہر شخص کو عالم کی ضرورت ہے. کیوں؟ ایک مسلمان یہ جاننا چاہتا ہے کہ میں کچھ کر رہا ہوں تو یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے, یہ حرام ہے کہ حلال ہے, اس کو کون بتائے گا؟ عالم. اور یہ ضرورت حرام اور حلال, جائز اور ناجائز کے علم کی ضرورت, اگر واقعی وہ اس دین کا عالم بنا ہے, علم کا عالم بنا ہے, ہی نو ویری ویل کہ کیا میرے لیے جائز ہے کیا میرے لیے ناجائز ہے. لیکن اس کے بعد جتنے بھی آپ جو بھی معاشرے کی کیٹیگری لے لیجیے, بڑے سے بڑا بزنس مین لے لیں چلیں, جو مسلمانوں میں پایا جاتا ہے اس کو بھی علماء کی حاجت ہے, بڑے سے بڑا بادشاہ, بڑے سے بڑا صدر, بڑے سے بڑا وزیر اعظم, بڑے سے بڑا منسٹر لے لیں جس کے اوپر بہت بڑی اپنی ریاست کی ذمہ داریاں ہیں, وہ بھی محتاج ہے علماء کا کہ اپنے ہر کام سے پہلے معلوم کرے کہ میرے فیصلے کی شریعت اجازت دی ہے یا نہیں دی, میں یہ کام کروں یا نہیں کروں, میرے لیے جائز ہے کہ ناجائز ہے, میرے لیے حلال ہے کہ حرام ہے, میرے اس کام کو اسلام و دین انڈوس کرتا ہے کہ نہیں کرتا. بینگ اے مسلم, ایوری مسلم, اس کے پاس اس بات کے لیے اس کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے ہر کام کے لیے اس بات کی رہنمائی لے کہ میں یہ کروں یا نہ کروں. یہ کس سے پوچھیں گے؟ حرام حلال کے بارے میں کہتا ہوں, ایکسپرٹس ہوتے ہیں, ایکسپرٹیز ہوتی ہے بعض لوگوں کی, اکنامکس میں ایکسپرٹیز ہوتی ہیں, میڈیکل میں ایکسپرٹیز ہوتی ہیں, اسی طرح اور دیگر سائنس کے اندر, دیگر ٹاپکس کے اندر, آئی نو ویری ویل, ایکسپرٹیز ہوتی ہیں, اہل لوگ ہوتے ہیں, کوالیفائڈ لوگ ہوتے ہیں, ان سے مشورہ کیا جاتا ہے, اور اسے مشورہ کرنے میں اگر کوئی اور شرعی رکاوٹ نہیں ہے تو یہ مشورہ کرنا اپنی جگہ پر درست بھی ہوتا ہے. لیکن ان تمام تر مشوروں کے بعد اگر آپ فائنل کر لیتے کہ ایسا ہونا چاہیے, تو یہ فائنل اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک اسے ایک عالم دین, ایک مفتی اسلام اس کو انڈوس نہیں کر دیتا کہ آپ جو کرنے جا رہے ہیں اس کو اللہ اور اس کے رسول نے اسے کرنے کی اجازت دی ہے. یہ کوئی اور پروفیشنل ایکسپرٹیز آپ کو یہ انڈوس کر کے نہیں دے سکتی. آپ کو ایک اچھا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ, ایک اچھی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کی کمپنی, آپ کو یہ انڈوس کر کے دے سکتی ہے کہ آپ کا تمام اکاؤنٹیبلٹی سسٹم جتنا تھا، تمام ڈیبٹ کریڈٹ کی جو آپ کی ٹرانزیکشن تھی، تمام جو آپ نے بیلنس شیٹ بنایا، ٹرائل بیلنس بنایا، آپ نے جو بھی اپنا جرنل بنایا، آپ نے جتنی بھی اپنی ٹرانزیکشن لکھی ہیں، ان تمام کو وہ انڈوس کر سکتا ہے کہ اس میں کہیں بھی الٹی سیدھی چیز نہیں ہے، یہ ڈیو ٹو میتھڈ ہے، وہ پرفیکٹ ہے، یہ اپنی اسٹیم کر دے گا. مگر یہ جتنا ذریعہ آمدنی کا تھا، یہ جتنی کچھ کیا، یہ حلال تھا کہ حرام تھا، جائز تھا کہ ناجائز تھا، اس کا پتا آپ کو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ نہیں، عالم دین اور مفتی کرام بتائیں گے. اور یہ ہے جنت اور جہنم کی باتیں، یہ ہے اصل اعمال کی باتیں، کہ اپنے اعمال کو درست کرنے کے لیے آپ شادی کرنے جا رہے ہیں، آپ کے یہاں بچہ ہونے جا رہا ہے. یعنی میں کہتا ہوں اگر ایک شخص شادی کرنے جا رہا ہے، علماء سے پوچھے کہ میں شادی کر رہا ہوں مجھے کیا کرنا چاہیے، اب اس کو پتا چلے وہ باپ بننے جا رہا ہے، وہ علماء سے پوچھے میں باپ بننے جا رہا ہوں مجھے کیا کرنا چاہیے، بیٹی ہو تو کیا کروں، بیٹا ہو تو کیا کروں. میری بات سمجھنے کی کوشش کریں. آپ ایک ملک سے دوسرے ملک جا رہے ہیں، آپ علماء سے پوچھے میں اس ملک میں جا رہا ہوں اس کام کے لیے جا رہا ہوں، میں جاؤں یا نہ جاؤں، مجھے کیا کرنا چاہیے. آپ کہیں گے علماء کو کیا پتا. ارے بھائی آپ کو کچھ نہیں پتا، علماء کو وہ پتا ہے جو آپ کو بھی نہیں پتا. علماء وہ ہیں جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے علم والوں سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے. اور ریئلی ہم جانتے ہی کیا ہیں؟ ہم نہیں جانتے، ہمیں اتنا علم نہیں ہے. یہ علماء جانتے ہیں، فقہا جانتے ہیں، مفتیان کرام جانتے ہیں، ہمیں ان سے پوچھنا پڑے گا. تو جتنے بھی مطلب میں آل مسلم کمیونٹی کو میں ایڈریس کر رہا ہوں کہ اپنے سوسائٹی میں، اپنے معاشرے میں علماء کے مقام کو جانیں، علماء کے مقام کو پہچانیں اور علماء کی طرف رجوع کریں. گھر بار ہے، کاروبار ہے، رزق حلال ہے، کھانا ہے، پینا ہے، پہننا ہے، اوڑھنا ہے، چلنا ہے، اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے. بیسیکلی تو بہت ساری بیسک معلومات ایسی ہیں جنہیں ایک مسلمان کو پتا ہونا ضروری ہے. آپ کو اس کا علم ہونا ضروری ہے، مجھے اس کا علم ہونا ضروری ہے. جو بہت بیسک چیزیں ہوتی ہیں جو فرض علوم کہتے ہیں، کہ مجھ پر جو فرض ہے اس فرض کا علم سیکھنا فرض ہے. درس نظامی اور عالم بننا یہ تو بہت خوبصورت بات ہے، بٹ ایز اے مسلم سنگل پرسن کی اگر میں بات کروں تو اس کے پاس بھی اتنا علم ہونا ضروری ہے کہ وہ جو کام کرنے جا رہا ہے اس کے حرام اور حلال کا اس کو پتا ہونا چاہیے، اس کو اس کی بنیادی معلومات کا علم ہونا چاہیے. عبادات کرتا ہے، عقیدہ ہے، عقیدے کے بارے میں اس کو علم ہونا چاہیے کہ میرے عقیدے میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں، اور خدا نہ خواستہ کون سی بات کہنے سے میرا ایمان برباد ہو جائے گا، میں کفر میں جا پڑوں گا. یہ علم ہونا لازمی ہے. اس کے لیے آپ کتاب پڑھیں کفریہ کلمات کے بارے میں، سوال جواب امیر علیہ سنت کی. اسی طرح انبیاء کرام کے بارے میں عقیدہ کیا ہونا چاہیے، جیسے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ ایک مسلمانوں کا ایک مضبوط عقیدہ ہے. اور جو خاتم النبیین پر ایمان نہ رہا ہے، اس کا عقیدہ نہ رہا کہ وہ مسلمان ہی نہیں ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے. تو اس طرح کئی عقائد انبیاء کرام کے بعد، فرشتوں کے معاملے میں، جنت کے معاملے میں، دوزخ کے معاملے میں، اور بھی بہت سارے عقائد آتے ہیں، ان کے معاملے میں ایک مسلمان کو اس کی ضروری باتوں کا علم ہونا، اس کا راستہ اس کو اختیار کرنا پڑے گا. اسی طرح عبادات، عبادات کا علم، مثال کے طور پر نماز آپ پڑھ رہے تو آپ کو پتا ہونا ہے، نماز تو ہر مسلمان بالغ پر فرض ہے، مرد اور عورت پر، لیکن یہ نماز جو فرض ہے، یہ فرض نماز کیسے ادا ہوگی، اس کا علم ہونا ضروری ہے ہمیں. اس لیے اب نماز سیکھنی پڑے گی. روزہ فرض ہو گیا تو روزے کا علم سیکھنا پڑے گا. زکوٰۃ اگر فرض ہے تو زکوٰۃ کا علم سیکھنا پڑے گا. اگر حج فرض ہو جائے گا تو حج کا علم سیکھنا پڑے گا. کاروبار کرنے جا رہے ہیں تو کاروبار جو کرنے جا رہے ہیں اس کا علم سیکھنا آپ پر لازم ہو جائے گا کہ حرام و حلال سے کیسے بچیں گے. خرید و فروخت کا علم ہے. شادی کرنے جا رہے تو نکاح کا علم ہونا ضروری ہے. طلاق کے معاملے میں علم ہونا ضروری ہے. پتا چلے، پتا ہی نہیں کہ طلاق کنایا کسے کہتے ہیں، اور یہ لفظ بھی شاید پہلی بار سنا ہوگا کہ طلاق کنایا بھی کوئی طلاق ہوتی ہے. کون سے ورڈنگ سے، کن حالات کے اندر خدا نہ خواستہ میری بیوی کو طلاق ہو جائے، مجھے نہیں پتا چلے گا تو پھر کیسے کام چلے گا. یہ عام مسلمان کے لیے میں کہہ رہا ہوں. اس کے لیے درس نظامی کے لیے آپ نے داخلہ لینا ضروری نہیں ہے. اس کے لیے تو آپ کو سیلف اسٹڈی کرنی پڑے گی، انڈیویجل طور پر آپ کو اپنے لیے یہ نالج گین کرنی پڑے گی. اور میں جو بات کر رہا ہوں اس میں میجورٹی اوبلیگیٹری نالج جس کو کہتے ہیں نا، فرض علوم جس کو کہتے ہیں، یہ تو ضروری ہے. اور اگر ایسا علم جس کا سیکھنا آپ پر مجھ پر فرض ہے، اگر آپ نے اور میں نے نہیں سیکھا تو آپ اور میں گناہگار ہوں گے. تو اپنا فرض علم نہیں جانتا جو اس پر فرض ہے وہ فاسق ہے. اس پر فسق کا فتویٰ ہے، وہ گناہگار ہے۔ تو یہ سب علم دین کی دوری کی وجہ سے ہے۔ تو آپ علم دین سیکھنے کی طرف آئیں۔ اگر آپ کہیں میں درس نظام ہی نہیں کر سکتا، میں جامعۃ المدینہ میں داخلہ نہیں لے سکتا، دارالعلوم میں داخلہ نہیں لے سکتا، میں مدرسۃ المدینہ میں داخلہ نہیں لے سکتا، تو آپ آن لائن آئیں، آن لائن پڑھیں، آپ فیضان سنت کا درس سنیں، آپ اپنی کتابوں کا مطالعہ کریں، آپ مدنی چینل کے ذریعے چاہیں تو علم دین حاصل کریں، آن لائن کے ذریعے علم دین حاصل کریں، کوئی ذریعہ بنائے علم دین حاصل کرنے کا۔ یوں ہی صبح سے لے کر شام تک، رات تک، دس دس بارہ بارہ گھنٹے بغیر علم دین حاصل کرے، بغیر علم دین سیکھے جو ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں، تیس تیس چالیس چالیس پچاس پچاس سال گزر گئے، تو یہ چیز درست نہیں ہے۔ آج کئی اسلامی بھائی مجھے ملتے ہیں، آپ کو بھی شاید ملتے ہوں گے، یہ میرا بیٹا درس نظامی کر رہا ہے، ماشاء اللہ، خوشی ہوتی ہے کہ ان کا بیٹا درس نظامی کر رہا ہے، عالم بن رہا ہے۔ اور والد صاحب کو پوچھو کہ آپ کو کیا آتا ہے، اس بیچارے کو نماز پڑھنے بھی نہیں آتی ہوگی۔ ماں باپ پر بھی تو علم دین سیکھنا فرض ہے یا نہیں ہے؟ خود اولاد کی تربیت کا علم سیکھنا لازم ہے، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ علم دین، اس کے لیے بھی نیت کریں کہ میں علم دین سیکھوں گا۔ تو جو میں نے آپ کو ایک حدیث سنائی، آپ سنیے، جو علم کی طلب، یعنی علم حاصل کرنے میں، جو علم کی طلب میں کسی راستے پر چلے گا، اللہ تعالی اسے جنت کے راستے پر چلا دے گا۔ آپ کو میں کس راستے کی طرف بلا رہا ہوں؟ جنت کے راستے کی طرف بلا رہا ہوں۔ آؤ جنت کی طرف دوڑتے ہیں، آؤ جنت کی طرف بڑھتے ہیں، آؤ علم دین کی طرف بڑھتے ہیں، آؤ نیکی، پرہیزگاری، تقوی کی طرف بڑھتے ہیں، اپنی اولاد کو بھی عالم بناتے ہیں، خود بھی عالم بنتے ہیں۔ ایک اور حدیث، بے شک فرشتے طالب علم کے کام سے راضی ہو کر اس کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ تیسری حدیث، تم صبح کے وقت جاؤ اور علم کا ایک باب، ایک چیپٹر حاصل کرو تو یہ تمہارے لیے 100 رکعتیں پڑھنے سے افضل ہے۔ کتنی؟ 100 رکعتیں پڑھنے سے افضل ہے۔ ہمارا ایک عجیب مائنڈ سیٹ ہے، سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ ایک شخص ہے جو ایک جگہ پہ کھڑے ہو کر نفلیں پڑھ رہا ہے، کھڑے ہو کر کیا پڑھ رہا ہے؟ نوافل پڑھ رہا ہے، نوافل نمازیں پڑھ رہا ہے۔ اور دوسرا شخص ہے جو اس کے ساتھ کتاب پڑھ رہا ہے اور علم دین حاصل کر رہا ہے، فرض علم حاصل کر رہا ہے، اور اسے ابھی فرض علم کی ضرورت ہے جو نفلیں پڑھ رہا ہے۔ اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ نفل نماز پڑھنی کیسے۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، ایک سچویشن آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اور ایک شخص بیٹا قرآن پاک سیکھ رہا ہے، قرآن پاک درست کر رہا ہے، علم دین حاصل کر رہا ہے، فقہ کا علم سیکھ رہا ہے۔ میں ایک سچویشن بتا رہا ہوں، اور وہ اپنے فرض علم کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ مسجد میں آتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں ایک شخص کتاب پڑھ رہا ہے، علم دین حاصل کر رہا ہے، فرض علم سیکھ رہا ہے اپنا، ایک شخص نوافل پڑھ رہا ہے۔ آپ کے نزدیک زیادہ عبادت گزار نوافل پڑھنے والا ہوگا، جبکہ افضل عبادت یہ کر رہا ہے جو علم دین حاصل کر رہا ہے، یہ فرض علم حاصل کر رہا ہے، یہ حرام و حلال کا علم حاصل کر رہا ہے۔ تم صبح کے وقت جاؤ اور علم کا ایک باب حاصل کرو، ایک چیپٹر حاصل کرو ان مارننگ، تو یہ تمہارے لیے 100 رکعت پڑھنے سے افضل ہے۔ ایک اور حدیث سنیے، علم کا ایک چیپٹر جسے آدمی سیکھتا ہے، اس کے لیے دنیا و مافیا، یعنی جو کچھ دنیا میں ہے، ان سب سے یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ ایک اور حدیث سنیے، علم کی جستجو کرو اگرچہ تمہیں چین میں ہو، اگرچہ چین میں ہو۔ علم کی طلب ہر مسلمان پر فرض ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے چند چیزیں بیان کی۔ نمبر ایک، عالم کی فضیلت۔ ایک تو یہ ڈائریکٹ علم کی فضیلت میں نے شروع میں بیان کی، علم، اسلامی نالج، اس کے فضائل کیا ہیں، میں نے وہ آپ کے سامنے بیان کیے۔ اور عالم کی فضیلت کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کے سامنے علم حاصل کرنے کی فضیلت بیان کی، اور علماء کی فضیلت بیان کی۔ تو اللہ کرے کہ ہم علم دین حاصل کریں، اس کے جو بھی ذرائع اختیار کریں، مگر یہ ضروری ہے، نہیں کریں گے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم گناہگار ہو جائیں اور اللہ تعالی ہم سے ناراض ہو جائے اور اس کے پیارے حبیب روٹ جائیں، ہمیں پتہ بھی نہ چلے پیارے اسلام بھائیوں کا کیا حرام کیا حلال۔ اگر میں جنرل اگر سوسائٹی کی بات کروں، جو ہمارے ایک مسلم کمیونٹی کا جو اس وقت حال ہے، مسلمانوں کا حال ہے، جو ایک پوزیشن ہے، نہیں پتہ ہوتا، غیر مسلموں میں رہتے ہیں، ان کے تہواروں کا، ان کے آنے جانے کا، تقریبات کا، ان کی دعوتوں کا، ان کے یہاں جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے، کیسا کرنا چاہیے کیسا نہیں کرنا چاہیے، حتیٰ کہ کھانے پینے کا بھی اتنا علم نہیں ہے، بہت علم دین سے دوری ہے، خود اپنی اولاد کی تربیت کا علم نہیں ہے، حتیٰ کہ مسجد میں آتے ہیں نا مسجد کا بھی علم نہیں، حالانکہ بدبو کے ساتھ مسجد کا داخلہ حرام ہے۔ یہ علم کی بات بیان کر رہا ہوں نا میں، آدمی مسجد میں آتا ہے تو ثواب کے لیے آتا ہے نہیں آتا؟ آدمی مسجد میں کس لیے آتا ہے؟ ہم ایک مسلمان مسجد میں کیوں آتا ہے؟ ثواب کے لیے آتا ہے۔ اب اس کو یہ پتا ہی نہیں ہے کہ میرے منہ سے بدبو آ رہی ہے، چلو اس کو پتا ہے میرے منہ سے بدبو آ رہی ہے، میرے موزوں سے بدبو آ رہی ہے، میری جیکٹ سے بدبو آ رہی ہے، میرے بدن سے بدبو آ رہی ہے، مگر اس کو یہ نہیں پتا کہ بدبو کے ساتھ مسجد کا داخلہ حرام ہے، علم نہیں ہے اس کے پاس، مسجد میں آیا مگر گناہگار ہوگا۔ مسجد میں دنیا کی بات کرنا 40 سال کی نفلی عبادت کو ضائع کر دیتا ہے، مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے۔ بیٹے مسجد میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں، دنیا کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے بڑے بوڑھے بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں مسجد میں، کھی کر کے ہنس رہے ہوتے ہیں، مسجد میں شور مچا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ مسجد کو شور سے بچانا ہے، پاگلوں سے بچانا ہے، نا سمجھ بچوں سے بچانا ہے۔ مسجد میں ہم چھوٹے چھوٹے بچے لے کر آ جاتے ہیں، نا سمجھ بچوں کو مسجد میں لانے کی اجازت نہیں ہے، وہ اچھلتے کودتے ہیں، نہ خود عبادت کرتے ہیں نہ کرنے دیتے ہیں۔ مسجد عبادت کی جگہ ہے، یکسوئی کی جگہ ہے، آدمی کانسنٹریشن کے ساتھ اپنے رب کی عبادت کرنا چاہتا ہے، رب کا بچہ پیچھے چکھ رہا ہے چلا رہا ہے۔ اب یہ باتیں میں اپنی طرف سے تو بیان نہیں کر رہا نا، کیونکہ ہمیں نالج نہیں ہوتی، ہم کہتے ہیں ارے مولانا مسجد میں نہیں بچے لانے دیتا، ارے بھائی مولانا کا تھوڑی ہے گھر مسجد، مسجد تو اللہ کا گھر ہے، آپ مولانا اگر اجازت دے تو اسے گھر پہ لے جاؤ بچے کو، کس نے منع کیا ہے؟ مولانا اپنے گھر پہ انشاءاللہ آپ کا بچہ آئے گا، ہو سکتا ہے مولانا منع نہیں کرے گا، آپ دم کرانے کے لیے مولانا کے گھر بچہ لے جاتے ہو نا، تو مولانا نے بولا نہیں لا رہا، مولانا اپنے گھر کے بارے میں جو کرے وہ اپنی اس کی مرضی ہے، مگر اللہ کے گھر کے معاملے میں تو مولانا وہ بول رہا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ یہ بیت اللہ ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے، یہ تو آپ تک شریعت کے کام پہنچا رہا ہے، اور آپ کو بھی ماننا ضروری ہے۔ آپ بولے میرا بچہ نیک کیسے بنے گا؟ آپ کا بچہ آپ کو دیکھ کر نیک بنے گا، آپ کا بچہ گھر میں نماز پڑھو، عبادت کرو، تلاوت کرو، اللہ کا ذکر کرو، تہجد کی نماز پڑھو، خوف خدا سے رو، نعتیں پڑھو، تلاوت کرو، مناجات کرو، سچ بولو، جھوٹ سے بچو، غیبت سے بچو، چگلی سے بچو، وعدہ خلافی سے بچو، گانے باجوں سے بچو، فلمیں ڈراموں سے بچو، دل آزاری سے بچو، بد نگاہیوں سے بچو، جوئے شراب سے بچو، پوری داڑھی رکھو، پانچوں نمازیں مسجد میں جا کر بچے کو بول کے جاؤ میں مسجد میں نماز کے لیے جا رہا ہوں، اس کی ماں کھڑی ہو کر اس کو اپنے پاس نماز پڑھائے، ماں تلاوت کرے اس کو کرائے، بچہ یوں نیک بنے گا؟ نا سمجھ بچہ، جو وہ بیچارے کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ مسجد میں کیا کرنے جا رہا ہوں، جیسے ہی سمجھدار ہو جائے اس کو مسجد میں لائیں آپ، اور جہاں ان کو نماز کے لیے کھڑا کرنا ہے وہاں نماز کے لیے کھڑا کریں، اور اپنے ساتھ پانچوں نماز اللہ توفیق ہے تو مسجد میں لے جا کر پڑھائیں، کس نے منع کیا؟ بلکہ ہم تو دعوت دیتے ہیں تمام تر والد اور بھائی کو، بڑے بھائی کو، کہ اپنے ساتھ 10+ بچے اپنے ساتھ مدنی قافلے میں لے جائیں، مدنی قافلہ ہمارا مسجد میں رکتا ہے، 3 دن تک روک کے رکھے اس کو اپنے ساتھ، اب وہ سمجھدار ہو گیا مسجد میں آنے کا، وہ آہل ہے، ہی از ایبل ٹو کم ان مسجد، لیکن نا سمجھ بچہ مسجد میں نہیں آ سکتا، وہ اس کو الاؤ ہی نہیں ہے، آپ پاگل کو مسجد میں نہیں آنے دیں گے نا، آپ بولے پاگل ہے تو کیا ہوا، مسلمان تو ہے مسجد میں آ سکتا، ارے بھائی اجازت نہیں ہے، اجازت نہیں ہے۔ تو یہ ایک میں نے آپ کو جسٹ ایک ایگزامپل دی ہے مسجد کی، یہی قرآن پاک ہے، قرآن پاک پڑھتے ہیں لیکن ان کو پڑھنا نہیں آتا، بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے جن پہ قرآن خود لعنت کرتا ہے، ان کو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا، صحیح سیکھتے ہی نہیں ہے۔ تو یہ تو بیسک نالج ہے اسلام کی، بتائیں قرآن درست سیکھنا یہ کون سی بہت بڑی، آپ نے کوئی ڈیپ پہ جا کر اسلام کی نالج حاصل کی ہے، بہت گہرائی میں جا کر بڑے مطلب کے ٹائم دے کر، بہت ضروری، یہ ضروری بہت ہے، مگر کتنی ضروری ہے کہ اس پر آپ کی نماز قائم ہوتی ہے، مطلب نماز کے لیے فرض ہے قرآت، یہ نالج نہیں آپ حاصل کریں گے اسلام و دین کی، نماز کی شرط کتنے، نماز کے فرض کتنے، وضو کے فرض کتنے، غسل کے فرض کتنے کا یہ نالج حاصل نہیں کریں گے آپ، آئے کیوں ہیں دنیا میں، خالی کمانے آئے کیا یار؟ جنرل بھی کیا بولو، میجورٹی آف مسلمز ان کا لائف سٹائل کیا ہے؟ کبھی آپ غور کریں، کیا لائف اسٹائل ہے ہم لوگوں کا؟ علم دین، اسلام، قرآن، حدیث، اس طرح کی زندگی گزارنا، نالج حاصل کرنا، کیا یہ کہیں ہماری زندگی میں آپ کو کہیں ملتا ہے؟ آپ تو ماشاءاللہ خوش نصیب ہے جو مسجد میں آ کر بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کا ذکر سن رہے ہیں، لیکن اگر میں ایک جنرل بات کرتا ہوں جو آپ بھی شاید سمجھیں گے، آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے، صبح اٹھتا ہے 8-9 بجے، فجر تو اس سے پڑی نہیں، نہ اس کو فیلنگ ہے کہ میری فجر چلی گئی ہے. اب تصور کریں، آئی تھنک کہ یہ میجورٹی ہے انکلوڈنگ اور یوتھ، کوئی فیلنگ نہیں ہے کہ میری فجر چلی گئی ہے، رائٹ اور رانگ؟ جیسے نارمل لائف کی طرح صبح 7-8-9 بجے اٹھ رہا ہے، ایون کہ وہ اٹھ رہا ہے تو فجر کا وقت ہے. فار ایگزامپل وہ 7 بجے اٹھ رہا ہے تو آپ کے نارمل فجر کا وقت 8:15 کے آس پاس چل رہا ہوتا ہے، مگر اس کا مائنڈ ہی نہیں ہے کہ میں نے فجر پڑھنی ہے. اٹھا ہے، تیار ہو رہا ہے، والد بھی اٹھے ہوئے ہیں، سب اٹھے ہوئے ہیں گھر کے اندر، عورتیں ناشتہ بنا رہی ہے کچن کے اندر، سب اٹھے ہوئے ہیں، فجر کا وقت باقی ہے، بٹ دے ڈونٹ نو اباؤٹ دا ٹائم آف فجر. ان کو فجر پڑھنی ہی نہیں ہے، ان کا مائنڈ ہی نہیں ہے نماز پڑھنے کا. اور یہ مسلمان گھر کی بات کر رہا ہوں، جس کے گھر میں، ایسے کئی گھر ملیں گے جن میں 100% لوگ نماز قضا کر رہے ہیں، 100% لوگ جن پر نماز فرض ہے، ایک بھی نماز نہیں پڑھتا ہوگا، ایسے کئی گھر ملیں گے آپ کو. پھر کہتے جناب گھر میں برکت نہیں ہے، گھر میں رحمت نہیں ہے، گھر میں یہ نہیں ہے، گھر میں وہ نہیں ہے. ارے جس گھر میں سارے کے سارے بے نمازی ہوں، اس گھر میں نحوست نہیں آئے گی؟ اتنا عظیم گناہ ہم کر رہے ہوتے ہیں ہمارے گھر میں بیٹھ کے، عظیم گناہ، کتنا بڑا گناہ ہے. مانا شراب پینا حرام ہے، مانا جوا کھیلنا بھی حرام ہے، مانا غیبت کرنا بھی حرام ہے، مانا یہ گانے باجے، فلمیں، ڈرامے، کیا نماز قضا کرنا حرام نہیں ہے بلا اجازت شرعی؟ کتنا عظیم گناہ ہے نماز قضا کرنا. اسلام اور کفر کے درمیان فرق نماز کو رکھا گیا ہے، مگر آپ دیکھیے، اور جو پڑھتے ہیں ان کو بےچاروں کو پڑھنے نہیں آتی، یہ حال ہے ہمارا. تو یہ جو میں نے آپ کو جو بنیادی باتیں بتائی، علم دین حاصل کرنا، اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں سب مل کر اپنا کوئی ٹائم فکس کر لیں. ایک اور بات بتا رہا ہوں، اپنا ٹائم فکس کر لیں کہ میں نے اتنے بجے سے اتنے بجے تک صرف اللہ کی رضا کے لیے علم دین حاصل کرنا ہے. آپ اپنا ٹائم فکس کر لیں. اب اس کا جو بھی میں نے آپ کو چند راستے بتائے، وے بتائے، بک کیپنگ کا بتایا ہے، آپ کتابیں پڑھ لیں، آپ مدنی چینل کے ذریعے کوئی نالج حاصل کرنا چاہتے ہیں، مگر اس میں بھی فرض علوم سیکھنے پہلے ضروری ہیں. سب سے پہلے فرض علوم سیکھنے ضروری ہیں، اوبلیگیٹری نالج کا پہلے سیکھ لینا، چاہے وہ داڑھی والے ہیں، امام والے ہیں، ٹوپی والے ہیں، داڑھی والے نہیں ہیں، بغیر داڑھی والے ہیں، جو بھی ہے، میں سب کو کہہ رہا ہوں، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آنے کے بعد تم اتنا تو پتہ چل گیا کہ نماز فرض ہے، پڑھنی ہے. نماز پڑھنی تو شروع کر دی تھی مگر نماز سیکھی نہیں. بہت ساری بیسک نالج ہے جو دعوت اسلامی سے وابستہ اسلامی بھائیوں کو، ایون نگران بھی ہو، میں ہوں، آپ ہیں، کوئی بھی ہیں، ہمارے مفتیان کرام کو ہم دیکھتے ہیں، یار اتنے بڑے بڑے مفتیان کرام ہیں، ان کو دن رات کتابوں میں دیکھتے ہیں ہم لوگ، پڑھی رہے ہوتے پڑھی رہے ہوتے، ختم ہی نہیں ہو رہا ہوتا ان کا مطالعہ، اور نہیں ختم ہوتا. کیوں؟ اس کی بھی میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں. دو حریص کبھی شیر نہیں ہوتے. حریص کہتے گریڈی پیپل، یہ لالچ ہے، اس کو حریص کبھی شیر نہیں ہے، یعنی ان کا کبھی پیٹ بھرتا ہی نہیں ہے، یہ کبھی اس سے مطلب کہ وہ تنگ آتے ہی نہیں ہے. کس سے؟ ایک مال کا حریص اور ایک علم کا حریص. جو مال کمانے والا ہے نا، اس کو ہمیشہ مال ہی کمانے رہنا ہے، ہل میم مسجد جس کو کہتے ہیں، مور اینڈ مور اینڈ مور اینڈ مور. ارے کتنا کمائے گا؟ جتنا کمایا اس کو سنبھالنے کے لیے اور کمانا پڑ رہا ہے. اور عالم مفتی کو پوچھو نا، بس کہہ رہے کتنا علم حاصل کریں گے، بولے ابھی تو سکھا ہی کچھ نہیں ہے. کیوں؟ قرآن کے مضامین ختم نہیں ہوتے، قرآن کا علم ختم نہیں ہوتا، ہر خشک و تر شے کا علم اللہ نے قرآن میں عطا فرمایا ہے. تو آپ کو ٹائم فکس کر لیں میٹھے پیارے اسلامی بھائیو. کتابیں اپنے گھر میں رکھیں، اردو میں کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب لے لیں، مقتدۃ المدینہ سے آپ کو مل جائے، بہت ہی کمپلسری بک ہے، اس کو ضرور آپ حاصل کریں. اس میں ایمانیات کا بیان ہے، ایمان کیسے آپ بچا سکتے ہیں، اس میں یہ چیز موجود ہے، اور کن چیزوں سے ایمان ضائع ہو جاتا ہے. ایک مسلمان ایک جملہ بکتا ہے اور کافر ہو جاتا ہے، وہ کیا چیزیں، ان میں بہت باتیں وہاں لکھی ہوئی ہیں،
وہ کتاب لے گھر میں رکھیں. اگر آپ کو اردو نہیں آتی آپ کسی کو کہیں بھائی مجھے پڑھ کر سناؤ. 10 منٹ کے لیے بھی روزانہ کم از کم اس کتاب کو آپ سن لیں تو انشاءاللہ تھوڑے عرصے میں کتاب ختم ہو جائے گی. آپ ایک کتاب گھر میں رکھیں, سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت بہترین کتاب ہے, علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی. پھر ایک کتاب آپ لیں, انتہائی دلچسپ کتاب, قرآن کریم سے محبت بڑھ جائے گی آپ کی. قرآن پاک میں اللہ نے جو واقعات بیان کیے ان میں سے کئی واقعات اس کتاب میں لکھے ہوئے ہیں. اس کا بھی انگلش ٹرانسلیشن ہوا, عجائب القرآن غرائب القرآن, یہ مقتت المدینہ, یہ بھی علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب کی رحمۃ اللہ تعالیٰ. تو چند کتابیں رکھے تو آپ کا ذوق پیدا ہوگا, شوق پیدا ہوگا, پڑھنے کا جذبہ پیدا ہوگا. پھر ایک کتاب ساتھ رکھے, لوز آف صلاح, نماز کے احکام, اور اسلامی بہنوں کے لیے رکھے اسلامی بہنوں کی نمازوں کا طریقہ, یہ بھی انگلش میں اس کا ٹرانسلیشن بھی موجود ہے. اور آن لائن داخلہ لے لیں, جو آپ کے لیے سوئٹیبل ٹائم ہے اس کے مطابق داخلہ لے لیں, تو انشاءاللہ اس طرح بہت ساری چیزیں درست ہو جائیں گی. اور ایک جو بنیادی مقصد ہے ہمارا زندگی کا, وہ بھی انشاءاللہ ہمیں حاصل ہونا شروع ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاءاللہ ہمارے اسلامی بھائی درس نظامی سے فارغ ہوئے ہیں, اور بھی دنیا میں کہیں جگہ پر ہمارے اسلامی بھائی درس نظامی جو کر رہے ہیں یا فارغ ہوئے ہیں وہ سن رہے ہوں گے جو میں ابھی بیان کرنے جا رہا ہوں. عالم کے لیے بھی ہے, مبلغین کے لیے بھی, جس کو واعظین بھی کہتے ہیں, خطبہ بھی کہتے ہیں, جو بیانات کرتے ہیں, نیکی کی دعوت دیتے ہیں, سب کو انشاءاللہ آپ اس میں دیکھیں گے اللہ نے چاہ تو. تو میں 2 حدیثیں سناتا ہوں اور اس کی شرح بیان کرتا ہوں. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے, رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, وہ عالم دین بہت اچھا ہے اگر اس کی ضرورت پڑے تو نفع پہنچائے, اگر اسے بے پرواہی ہو تو اپنے کو بے نیاز رکھے. اب اس کی شرح سنیے, ایکسپلینیشن. یعنی عالم جس کے بارے میں بیان ہوا, نہ متکبر بنے, نہ تکبر کرے, نہ محتاج, لوگوں کی ضرورت پر دل و جان سے حاضر ہو جائے, اور جب لوگ اس سے نہ چاہیں ان پر نہ گرے, یعنی لوگ نہیں چاہ رہے پھر بھی ان پر گر رہا ہے, وضاحت حاضر آئے گی. امیر غریب کے دروازے پر بہتر, امیر کے دروازے پر غریب امیر کے دروازے پر برا. یہ مفتی احمد یار کا نعیمی علیہ رحمہ نے بڑی پیاری وضاحت کی. مرکات میں ہے کہ عالم عمل کا چرچا ملکوت میں ہوتا ہے, فرشتوں میں ہوتا ہے. فرشتے اسے عظیم کہتے ہیں, یعنی بڑا آدمی. خیال رہے جس عالم میں 3 باتیں جمع ہوں وہ زمانے کا سردار ہوگا. نمبر 1, علم دین کامل, مکمل کمپلیٹ اس کے پاس علم دین ہونا چاہیے, پورا پرفیکٹ, کامل پرفیکٹ علم دین, پرفیکٹ اس کے پاس ہونا چاہیے, پرفیکشن رکھے اپنے علم دین میں. نمبر 2, قناعت اور استغنا, اللہ نے جو دیا ہے اس پر بس, لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے بے نیاز ہو جائے, استغنا اختیار کر لے. ورنہ اگر لوگوں کے مال میں, ان کی دولت میں, ان کے لیونگ اسٹینڈرڈ کے پیچھے پڑے گا تو بیچارہ رہ جائے گا. اور جو اللہ نے اس کو دیا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو دیا ہے, بہت عظیم دولت دی اللہ تعالیٰ نے, وہ ہے علم دین. اگر وہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرے, قناعت اور استغنا رکھے, یعنی کہ اسے بالکل بے نیاز ہو جائے جو لوگوں کے پاس ہے, اللہ کریم اپنے حبیب کے صدقے میں اس کے دروازے پر بڑے بڑے لوگوں کو کھڑا کرے گا, وہ سردار بنے گا. اور جو یوں آگے پیچھے دوڑتا بھاگتا رہے گا اس کے لیے پھر مسائل ہیں. اور تیسرا, اعمال صالح. تو 3 چیزیں مفتی احمد یار خان نعیمی بتایا کرتے ہیں کہ وہ 3 چیزیں جس میں ہوگی وہ سردار ہوگا, زمانے کا سردار ہوگا. وہ کیا ہے؟ علم دین کامل, قناعت اور استغنا, اور تیسرا اعمال صالح, نیک اعمال. مدنی انعامات پر عمل کرنے والا بن جائے. بس میں صحیح بتا رہا ہوں, یہ جو میں نے 3 چیزیں بیان کی نا, انشاءاللہ مدنی انعامات کا عامل ان 3 چیزوں میں اللہ نے چاہ تو پرفیکشن حاصل کر لے گا اللہ کی رحمت سے. ایک اور حدیث سنیے بھائی, یہ روایت ہے, ایک روایت ہے کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا، حضرت ابن عباس کا ارشاد بیان کرنے جا رہا ہوں، اس کو بھی مشکات شریف میں مفتی احمد یار کا نعیمی نے نقل کیا ہے، میں انشاءاللہ ان کے ارشاد آپ تک پہنچا رہا ہوں، اور اہل علم کے لیے اللہ نے چاہا تو بڑی برکت ملے گی اگر ان کو صحیح معنی میں سن اور سمجھ کر عمل کرنے پہ طرف ہم آ جائیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ لوگوں کو ہفتے میں ایک مرتبہ بیان سناؤ۔ کتنی مرتبہ؟ اگر نہ مانو تو دو دفعہ، یعنی دو مرتبہ، اور بہت کرو تو تین بار۔ فرمایا اس قرآن سے لوگوں کو اکتا نہ دو، میں تمہیں ہرگز نہ پاؤں کہ تم کسی قوم پر پہنچو جو اپنی کسی بات میں مصروف ہو، تو بیان شروع کر کے ان کی بات کاٹ دو، کیونکہ تم انہیں اکتا دو گے، بلکہ خاموش رہو جب وہ خود عرض کریں تو انہیں حدیث سناؤ، کہ وہ شوق رکھتے ہوں۔ اور خیال رکھنا کہ دعا میں قافیہ دار عبارت سے بچنا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو ایسا نہ کرتے ہوئے پایا، وہ نہیں کرتے تھے۔ اب تھوڑی میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ اپنا بیان میں اختتام پر لے کر آتا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما کے جو ارشادات ہیں، اس میں جو اس بیان ہوا، یعنی روزانہ بیان نہ سناؤ، آواز نہ سناؤ، ہفتے میں ایک یا دو یا تین بار سناؤ، پھر بھی اتنی دیر بیان نہ کہو کہ لوگ سیر ہو جائیں، تھک جائیں، بلکہ ان کا شوق باقی ہو کہ تم ختم کر دو، یعنی ابھی پیاس باقی ہو اور ختم کر دو۔ سبحان اللہ، کیا نفیس تربیت ہے! ان حضرات کی مجلسیں گویا نارمل اسکول بھی تھیں، جن میں سیکھنا سکھانا سب بتایا جاتا تھا، یہ ٹریننگ تھی نا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ تربیت کر رہے تھے نا۔ مفتی احمد یار کا نہیں بھی فرماتے، اس سے بلا ضرورت چار چار گھنٹے اور لمبے لمبے جو بیان کرتے ہیں وہ اس سے عبرت پکڑیں۔ اچھا، اب آپ کو لگے کہ یار دیکھو یہ، لیکن میرے مفتی احمد یار کا نہیں، میں رحما کی بات سنیں۔ آپ فرماتے خیال لے، یہ ارشاد وہاں ہے جہاں لوگ اکتاتے ہوں، لیکن اگر شوق رکھتے ہوں تو نہ روز بیان کرنا برا نہ دیر تک۔ فرماتے ہیں مدرسوں میں تعلیم قرآن کا درس روزانہ ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک بار فجر سے مغرب تک بیان فرمایا، مگر یہاں فرمایا عالم کو چاہیے کہ لوگوں کے شوق کا اندازہ رکھے۔ جو اصل ہے کہ ان کو اکتاہٹ نہ ہو، یہ بھاگے نہ، یہ دور نہ ہو جائیں دین سے، بیانہ سے دور نہ ہو جائیں۔ اب کوئی آیا ہی ہے اور چاہتا ہی ہے کہ ہو، تو جیسا اس کا شوق، چاہے وہ بڑے سنگل آدمی کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ آدمی آ کر ہاتھ ملایا، ہاتھ ملا کر بیٹھ جائے اور آپ بولو آج آیا ہے ہاتھ میں، یہ آج سارے کے سارا اس کے پر علم دین کا پانی ڈال دوں گا میں، تو یہ پورے کا پورا پانی انڈلنے سے نا ایک ہی وقت کے اندر، عموماً گھڑا نہیں پڑتا، گھڑا پڑتا ہے ایک کے قطرہ گرنے سے۔ سخت پتھر کسی نلکے کے نیچے رکھے اور اس کے اندر سے ایک کے قطرہ ٹپ 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 پانی گرتا رہے، تھوڑے عرصے کے اندر آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر ایک بال بن جائے گا وہ، اور وہ بال جب بنے گا تو پانی اپنے اندر لینا شروع کر دے گا، اس سے تو پانی بھرتا ہے، ورنہ سیدھے سیدھے پتھر پر پوری بالٹی بھی ڈال دو گے تو پھر کر کے پانی نکل جائے گا، اس کے اندر پانی محفوظ نہیں ہے، وہ صرف گیلا ہوا۔ بات کتنی اگزامپل سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو لوگوں کی نفسیات، لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق کلام کرو۔ اب کوئی شخص بیٹھا ہے بار بار گھڑی دیکھ رہا ہے، بار بار گھڑی دیکھ رہا ہے، بار بار گھڑی دیکھ رہا ہے، اور آپ بولے گا ارے آپ الٹا، پتہ کیا، ارے بھائی کیا گھڑی دیکھ رہے ہو، اللہ کے لیے بھی ٹائم نکالو، اب اس کو بچارے کو گھڑی دیکھنے پر بھی آدھے گھنٹے کی سننی پڑے گی۔ الگ یہ ایک اشارہ ہے کہ یار مجھے کہیں جانا ہے، ہو سکتا ہے، ضرور تھوڑی کہ وہ آپ کی بات سے اکتاٹ، وہ بےچارہ گھر سے نکلا ہے اپنی ماں کی دوائی لینے کے لیے، ماں بیمار ہے اور آپ اس کو لے کر کھڑے ہو گئے، اس کا بچہ بیمار ہے آپ لے کر کھڑے ہو گئے، اپوائنٹمنٹ ہے آپ لے کر کھڑے ہو گئے، گھر پہ مہمان انتظار کر رہے ہیں آپ اس کو لے کر کھڑے ہو گئے۔ تو یہ نہیں ہوتا، لوگوں کے مزاج کا، ان کی طبیعتوں کا بھی ہمیں
خیال رکھنا چاہیے. ضمناً بات کر رہا ہوں, ایک ایسے ایڈیشنل بات کر رہا ہوں, اس طرح ہر ایک چیز کے بارے میں خیال رکھنا چاہیے. آپ کسی کے گھر پہ جا رہے ہیں, آپ یوں ہی منہ اٹھا کر چلے جائیں ٹوں اور کیا حال ہے, وہ دیکھے پیچھے سارے بچے بیوی سب کھڑے ہو, پوری فیملی لے کر آ گئے, اب پتا چلے گھر میں بیمار ہیں, گھر میں پریشان ہیں, یا خود بےچارے اس کے گھر میں سارے تیار ہو گئے ہیں, ابھی تو بیگ اٹھا کر نکل ہی رہے تھے گاڑی کے اندر, ابو کہیں لے کے جا رہے ہیں اور آپ اپنی فیملی لے کر حضرت کے پاس پہنچ گئے, حضرت آج بڑی یاد آ رہی تھی آپ کی, ہم آپ کے پاس آ گئے, وہ لگا آج ہی یاد آئی تھی تجھے میری بھائی. یہ مینرس نہیں ہے, لوگوں کی طبیعتوں کا خیال رکھنے کی عادت پیدا کریں. کسی سے ملتے ہیں, کسی کے پاس جانا ہے, کسی سے بات کرنی ہے, اس کے معاملات, اس کے ٹائمنگ, ان تمام چیزوں کو دیکھنا یہ خوبصورت چیز ہے. صحابہ کرام علیہ رضوان کیسا اہتمام کرتے تھے. ایک شخص کا انتقال ہو گیا رات کے وقت, نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو صبح پتا چلا, آپ نے فرمایا کہ مجھے کیوں نہ اٹھایا. کہ صحابہ کرام نے عرض کیا آقا رات آپ آرام فرما رہے تو ہم نے مناسب نہ سمجھا کہ آپ کو جگائیں. بعض وقت ہم دعوت میں جاتے دیر تک بیٹھے رہتے گھر کے اندر, آپ اٹھ کے جائیں نا, آپ کو دو دفعہ کہے گا میزبان پلیز بیٹھے پلیز بیٹھے. اب وہ بےچارا اندر اندر کوڑ رہا ہے کہ یار کب جائے گا, کھانا کھا لیا, چائے پی لی, پانی پی لیا, یہ جائے گا کب, کیا پورا راشن ختم کر کے جائے گا کیا پورے مہینے کا, جائے نا. مطلب نہیں ہوتا, بعد اوقات کیپیسٹی نہیں ہوتی, گھر کے اندر کیپیسٹی نہیں ہوتی, فائنینشلی بھی بعد اوقات کیپیسٹی نہیں ہوتی. مہمان نوازی بہت اچھی چیز ہے, میزبان کے بھی مینرس ہیں, مہمان کے بھی مینرس ہیں. مہمان جب گھر پہ آتا ہے تو اپنا رسک لے کر آتا ہے اور میزبان کے گناہ لے کر جاتا ہے, بہت خوبصورت ہے یہ اور ایسا ہی ہے. لیکن مہمان جو آتا ہے, گیسٹ آتا ہے, اس کو بھی تو کچھ مینرز حاصل کر کے آنے چاہیے. گھر میں جب آئے کسی کے ٹائمنگ لے کر آئے, پوچھ کر آئے, وہ ٹائمنگ یوں نہ لے, کیا حال ہے ٹھیک ہو, بس دیکھنا چاہتا تھا گھر پہ ہو یا نہیں, بس میں آ رہا ہوں. ارے سنو تو صحیح, نہیں نہیں بس میں آ رہا ہوں, بس آج آپ کی بہت یاد آ رہی ہے. وہ تو بےچارہ گیا نا, وہ کچھ بھی ہو سکتا تھا, جانا تھا اس کو, کوئی پرابلم ہو سکتا. سارے اسلامی بھائی جتنے بھی دنیا بھر میں دیکھ اور سن رہے ہیں, یہ اخلاق کی آتے ہیں, اور اسپیشلی جو اہل علم ہوتے ہیں, علماء ہوتے ہیں, خاص لوگ ہوتے ہیں, ان کا اور خیال رکھنا چاہیے. ان کی دینی مصروفیات ہوتی ہیں, کتاب لکھنی ہوتی ہے, بیان تیار کرنا ہوتا ہے, اور واعظ و نصیحت کے کام ہوتے ہیں, بہت ساری ان کی سروسز ہوتی ہیں, ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. اب ایک شخص بیٹھا ہوا ہے کتاب لکھ رہے, پیارے امیر سنت اللہ ان کو سلامت رکھے, اب مثال کے طور پر یہ کتاب لکھ رہے ہیں, تحریر کر رہے ہیں, اب ہم جا کر گھنٹی مارے ہیں جی میں آ گیا, تو وہ جو سارا جتنا اسٹرکچر بنا ہوا ہوتا ہے نا لکھنے کا, سارا ڈیمولش ہو جاتا ہے. اسپیشلی جو واعظ کرتے ہیں, بیان کرتے ہیں, نیکی کی دعوت دیتے ہیں, ان کو بھی چاہیے کہ وہ اس طرح لوگوں کی نفسیات, ان کے ٹائمنگ, ان کے اسکیڈول کا خیال رکھ کے کام کرے, تو انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا. اچھا, اسی روایت میں دوسری نصیحت یہ ہے کہ جس پر اب مفتی احمد یار کا نعمی فرماتے ہیں, بیان کرنے والا کو چاہیے کہ اس کی پابندی کرے کہ جہاں لوگ کلام یا کام میں مشغول ہوں, کوئی بات چیت کر رہے ہیں, کوئی کام کر رہے ہیں, تو ان کے کلام اور کام بند نہ کرو, بیان شروع نہ کر دو, کہ اس صورت میں اگرچہ وہ کچھ نہ کہیں گے مگر دل میں تکلیف محسوس کریں گے. نیز اس میں علم اور عالم کی احانت, یعنی کہ ان کو ہلکا جاننا پھر کہلائے گا کہ یار یہ کہاں سے آ گئے, یہ کیا بیان انہوں نے شروع کر دیا. اس سے وہ بیان کرنے والے عبرت پکڑے جو تیز لاؤڈ اسپیکر پر آدھی آدھی رات تک تقریریں کرتے رہتے ہیں. اب یہ یہاں تو کلچر نہیں ہے مگر پاکستان میں تو بہت ہے, یہ رات کو ڈیڑھ ڈیڑھ دو دو تین تین بجے تک اسپیکر پر نعت خوانیاں ہو رہی ہوتی ہیں, تقاریر ہو رہی ہوتی ہیں, بیانات ہو رہے ہوتے ہیں, لوگ سو رہے ہیں بھائی پبلک ایریا کے اندر, رات کو دو دو تین تین بجے لیٹ لیٹ, بلکہ دو تین بجے بھی کیا, اسپیکر اتنے ہی ہو جتنے لوگ ہیں, ہم یہاں بھی تو بیان کر ہی رہے ہیں, اسپیکر اتنے ہی ہو جتنے لوگ ہیں. گھر بیٹھے آدمی کو کان پھاڑ کر اسپیکر لگا کر آواز سنانے کی کیا حاجت پڑ گئی ہے. دین کا کام کرنا ہے, لوگوں کو تکلیف نہ دیں. یہ علماء کے لیے, مبلغین کے لیے, نیکی کی دعوت دینے والوں کے لیے بہت اچھی چیز ہے. لوگوں کو آپ سے محبت ہونی چاہیے, مبلغین سے لوگوں کو محبت ہونی چاہیے, اتنا ڈیسنٹ, اتنا مطلب کہ وہ پرفیکشن, اس کے اندر اتنی خوبصورتی ہو, اس کے اندر اتنا مطلب کہ ڈسپلن ہو, اس کے اندر لوگ اس کے محبت کریں, لوگ چاہیں کہ آپ ہمارے پاس آئیں اور پھر آپ جائیں,
اور ان کی اکتاہٹ سے پہلے پہلے کھڑے ہو جائیں. دیکھیں ہم لوگ وہ نہیں ہیں کہ جن کے پاس لوگ بیٹھے تو بیٹھا ہی رہ جائیں گے. ہاں میرے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ شان ہے کہ علماء لکھتے ہیں کہ میرے آقا کی بارگاہ وہ بارگاہ تھی جس بارگاہ میں کبھی کسی کو اکتاہٹ ہوتی نہیں تھی, بلکہ وہ بارگاہ تھی کہ جب صحابہ کرام علیہ و رضوان کھانے سے فارغ ہو جاتے تو جا نہیں رہتے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت نازل کی ہے. محبوب کریم کی بارگاہ کے آداب اللہ عطا فرماتا ہے, اور محبوب کریم جب کوئی کلام کرتے ہیں تو کس کا جی چاہے گا کہ آپ کا کلام بند ہو, اور آپ کا کلام اتنا شیریں, اتنا میٹھا, اتنا پیارا اور اتنا عمدہ, اتنا مطلب کہ اس کا کوئی اچھا ایسا ورڈ میرے کو یاد نہیں آ رہا جو میرے آقا کے لیے عرض کر سکوں, کہ گننے والا آپ کے حروف گن لیتا, آپ کے لفظ گن لیتا, آپ کی ورڈنگ گن لیتا. اتنا پیارا کلام کرتے تھے, اتنا پیارا مطلب ہے نا, تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے, کوئی جانے منہ میں زبان نہیں, نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. یہ ہے جو بیان ہوا نا کہ جب دعا کرو تو دعا میں بھی ویسے نا بنا سوار کا لفظ نکال کر, ورڈ اچھے سے اچھے عمدہ ورڈنگ نکال کر اللہ سے دعا کرنا, اس کو منع کیا. اللہ کے آگے تمہاری قلب کی نیت دیکھی جاتی ہے, بنا سوار کر دعا نہیں ہوتی. اچھے اچھے لفظوں کے کس کے لیے لفظوں کا انتخاب کرے, لوگوں کو سنانے کے لیے؟ اللہ تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے, تمہاری حاجتوں کو دیکھتا ہے, تمہارے دل کو دیکھتا ہے. تو دعا میں اس طرح کی ایسی عبارتیں بنانے کی, ایسی سینٹنس بنانے کی, ایسے ورڈنگ بنانے کو پسند نہیں کیا گیا. مگر مفتی احمد یار خان نعیمی کیا لکھتے ہیں کہ حضور کی اکثر دعائیں یہ اسی مطلب بہت خوبصورت ورڈنگ کے ساتھ ہوا کرتی تھی, مگر فرمایا مگر یہ تکلف سے نہیں تھا بلکہ میرے آقا کی تو زبان مبارک بے تکلف ہی اور بے بناوٹ ہی ایسے الفاظ ادا کیا کرتے تھے. آقا کا فرمان خوبصورت, آقا کا انداز بھی خوبصورت, آقا کا بولنا بھی خوبصورت ہے, آقا کا خاموش ہونا بھی خوبصورت ہے, آقا کا آنکھیں نیچے کرنا بھی خوبصورت ہے, آقا کا آنکھیں اٹھانا بھی خوبصورت ہے, ان کے تو ہونٹ بھی خوبصورت ہے تو ان کے دندان بھی خوبصورت ہے. اللہ تعالیٰ نے کیسے نبی کا ہمیں امتی بنا دیا ہے, کیسے نبی کا امتی بنایا. اے امتی تجھے کیا ہو گیا ہے, کیوں اتنے پیارے خوبصورت آقا کی طریقے اور انداز کو چھوڑ کر کیوں غیروں کے طریقے پہ چلتے ہو یار, تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ عقل لاؤ کہیں سے, اگر عقل بکتی ہو تو خرید لے لو یار, کچھ سوچو تو صحیح یار. میرے آقا کا جیسی داڑھی مبارک تیسی کسی کی داڑھی ہو سکتی ہے, آقا کے جیسے ابرو تھے ایسے کسی کے ابرو ہو سکتے ہیں, آقا کی جیسی پلکیں تھی ایسی کسی کی پلکیں ہو سکتی ہیں, آقا کے جیسے دندان مبارک تھے ایسے کسی کے چمکدار نور کی کرنیں نکلتی تھی دندان مبارک سے, ہونٹ مبارک جیسے کوئی ہونٹ نہیں, دستے مبارک جیسے کوئی دست نہیں, انگلیاں مبارک جیسی کسی کی انگلیاں نہیں, لباس مبارک جیسا لباس کسی کا نہیں. چلتے تھے تو بے مثال, اٹھتے تھے تو بے مثال, آتے تھے تو بے مثال, جاتے تھے تو بے مثال, کھاتے تو بے مثال, پیتے تو بے مثال, دکھتے تو بے مثال, کسی کو دیکھ دیتے تو بیڑا پار فرما دیتے. اتنے پیارے آقا کی اداؤں کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ کبھی ان کے امامے کا تصور کیا ہیں؟ امامے کا تصور کیا, کیسے آقا کا امامہ تھا, کیسی آقا کی زلفیں تھی. یہ ساری اداؤں کو یاد تو کرو, ان اداؤں کو ادا کرنے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ جاؤ. یہ عشق رسول کو عام کرتی ہے دعوت اسلامی, محبت رسول کو عام کرتی ہے دعوت اسلامی, ہمیں آقا کی اداؤں کو ادا کرنے کا موقع دیتی ہے دعوت اسلامی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آئی نو ویری ویل بہت ایشوز ہیں ہماری لائف میں, ہماری فیملی میں, انڈیویجل اور جنرل سوسائٹی کے حوالے سے, فیملی کے حوالے سے, بزنس کے حوالے سے. آئی نو انشاءاللہ دعوت اسلامی آپ کے بہت سارے ایشوز کو ختم کر دے گی. اتنی پیاری دوائی ہے دعوت اسلامی, یہ جو نیکی کی دوائی, تقوی کی دوائی جو یہ دیتی ہے نا دعوت اسلامی, اس سے بہت سارے کام حل ہو جاتے ہیں, طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے. اور جو اب تک جنہوں نے اپنے بچوں کو درس نظامی نہیں کرایا, عالم نہیں بنایا, جو دل ہیں بیچارے, ان کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو, اپنی بچیوں کو درس نظامی کرائیں. داخلہ دلوا دیں، یہیں رہیں، آپ ہمت کریں. اور میں تو نوجوانوں سے کہوں گا، او مائی یوتھ کم اینڈ جوائن جامعۃ المدینہ اور عالم بن جائیں، بیکم عالم دین. انشاءاللہ آپ کو بہت اس کی برکتیں ملیں گی، اور ماں باپ کو بھی ظاہر ایک بات ہے اس کا فائدہ ملے گا. نیک اولاد یہ ثواب جاریہ ہے. آپ تو دنیا سے چلے جائیں گے، آپ کی نیک اولاد آپ پیچھے آپ کو ثواب دیتی رہے گی. نیک ہوگی، متقی ہوگی، پرہیزگار ہوگی، اچھے کام کرے گی تو اس کا ثواب اس والے ثواب آپ کو کرتی رہے گی. قبر میں آپ کو نوٹے تو نہیں بھیجے گی اپنی اولاد کہ یہ آج بہت سارا نفع ہوا ہے تو یہ 5,000 پاؤنڈ میرے ابو کے لیے. ہاں 5,000 پاؤنڈ ابو کے لیے ہوں گے، ہوں گے، لیکن 5,000 پاؤنڈ ابو کو کب فائدہ دیں گے؟ جب یہ بیٹا 5,000 پاؤنڈ سے کوئی نیکی کا کام کرے گا ابو کے سالے ثواب کے لیے. نوٹیں نہیں آئیں گی قبر میں، نیکی آئے گی، نیکی کا ثواب آئے گا ہمارے پاس. اور وہ تب کرے گا جب اولاد نیک ہوگی، ورنہ وہ یاد بھی نہیں کرے گی مرنے کے بعد. ہم کو بولیں گے بھی نہیں 10,000 پاؤنڈ ابو کے سالے ثواب کے ساتھ. ابو چلے گئے، 10,000 پاؤنڈ کہتے میں مانگتا تھا تو 10 پاؤنڈ دیتے نہیں تھے، میں 10,000 پاؤنڈ کیوں دوں؟ وہ پھر ایسی اولاد بھی نکلتی ہے بعض اوقات. اللہ تعالی ہمیں نیک اولاد عطا کرے. جن کی اولاد بری ہو گئی ہے، برائی میں پڑ گئی ہے، اللہ قریب ان کو بھی نیک بنا دے. اور ہم سب مل کر دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں، اسلامی بہنوں کو مدنی ماحول سے وابستہ کریں. بچیوں کے کتنے مسائل ہیں یہاں پر، اللہ کرے کہ یہ اسلامی بہنیں اپنی قبر و آخرت کو سنواریں اور جامعۃ المدینہ جوائن کر لیں پڑھنے. میں نوجوانوں سے کہتا ہوں آ جاؤ ادھر، باہر ڈرگس کے عادی بن جاتے ہیں تو الکوہلک کے عادی بن جاتے ہیں، پھر گھومنے پھرنے کے نام پر کرائم میں پڑ جاتے ہیں، الٹے سیدھے کاروبار میں پڑ جاتے ہیں. جیل میں جانے سے اچھا نہیں ہے جامعۃ المدینہ میں آ جاؤ. جیل میں بھی روٹی ملتی ہے، جامعۃ المدینہ بھی روٹی ملتی ہے. جیل میں سزا ملتی ہے، جامعۃ المدینہ میں نیکی ملتی ہے. جیل میں بے عزتی ہوتی ہے، جامعۃ المدینہ میں عزت ملتی ہے. جیل جانے والے تو لوگ بھاگتے ہیں، جامعۃ المدینہ میں جانے والے تو لوگ ہاتھ چومتے ہیں. بہت فرق ہے. تو یہ دعوت اسلامی کا راستہ آپ کے پاس ہے، اللہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
میں مبلغ بنوں سنتوں کا خوب چرچا کروں سن